میں مبلغ بنوں صورتوں کا، خوب چرچا کروں صورتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن کریم یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اور قرآن کریم میں کوئی ایسی شے نہیں جس کا علم قرآن میں نہ ہو. ہر خشک و تر شے کا علم اللہ نے قرآن میں عطا فرمایا ہے. اگر ہم اپنی علم کی دنیا کو دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. عقائد کا بیان سامنے آتا ہے علم میں، عبادات کا بیان آتا ہے، ساتھ ہی ساتھ معاملات کا بیان آتا ہے، اخلاقیات کا بیان آتا ہے. ہر ایک کی وضاحت بھی کتابوں میں لکھی ہے. قرآن کریم میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں. کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے. اسی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق بھی بیان فرمائے اور اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے. میں انشاءاللہ آج کے سنتوں بھرے اس بیان میں اس کا مختصر بیان کروں گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو یہ مدنی پول ہمیں دنیا اور آخرت میں کام آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں بھی اور بندوں کے بارے میں بھی جو ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور رشتے داروں اور یتیموں اور محتاجوں. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی. وَالصَّاحِبِ مِنَ جنبی وابن السبیل، اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر. وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو. ٹھیک ہے، چند چیزیں یہاں بیان کی گئی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو. پھر والدین کے بارے میں فرمایا، رشتے داروں سے اس سے سلوک کے بارے میں فرمایا. آگے جائیں تو یتیموں اور محتاجوں سے حسن سلوک کا فرمایا، ہمسایوں سے یعنی پڑوسیوں سے حسن سلوک کا فرمایا. پھر آگے بڑھیں تو پاس بیچنے والوں سے حسن سلوک کا فرمایا. پھر آگے بڑھیں تو مسافر کے ساتھ حسن سلوک کا فرمایا. مزید لونڈی اور غلام کے ساتھ حسن سلوک کا فرمایا. پھر آخر میں فرمایا بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو. اب آخر میں تکبر کے بارے میں فرمایا. یعنی یہ سمجھیے کہ بڑی جامع یہ آیت مبارکہ ہے جو قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس فرمان عالی شان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو پہلے تو اللہ تعالی کی عبادت کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا وَعْبُدُ اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو. شرک سے بچنا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، وہ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور جب بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان یہ ہے کہ والدین کا ادب اور اطاعت کرے، والدین کا ادب کرے اور اطاعت کرے، نافرمانی سے بچے، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہے، اور ان پر خرچ کرنے میں بقدر توفیق اور استطاعت کمی نہ کرے. کتنی خوبصورت باتیں بیان کی جا رہی ہیں. یعنی والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. والدین کے ساتھ احسان کرنا کیا ہے؟ تو والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ ہے کہ ان کا ادب کرے، بے ادبی نہ کرے. ادب کے متعلق غالباً میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر کوئی اسلام میں تھوڑا سا غور کرے تو والدین کے ساتھ ادب کیسے کرنا چاہیے ماں باپ کا، غالباً اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہوگا. آپ میں سے کئی ایسے جو والد ہیں، ایسے ہیں جو والد ہیں، آپ کا بھی ایک ذہن ہوتا ہوگا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ اس انداز سے پیش آئے اور وہ تھوڑا سا روڈ رویہ اختیار کرے، لڑائی جھگڑا کرے، بات نہ مانے، تو آپ کو بھی صدمہ ہوتا ہے نا. تو اس والدین کا ایک ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میری بات مانے گا، میرا بیٹا میری اطاعت کرے گا، میرا بیٹا میرا خیال رکھے گا. اولاد، بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی، ہر کوئی اپنے حسب حال ماں باپ کے ساتھ اس کا ادب کرے گا، بدتمیزی نہیں کرے گا، بد اخلاقی نہیں کرے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی کام کرنے میں کوئی اور آپ کو رکاوٹ آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، ماں باپ نے کہا کہ بیٹا یہ کام کر دو اور آپ کو کوئی ایسی رکاوٹ آ رہی ہے، تو آپ بڑے ادب کے اور بڑے احترام کے دائرے میں رہ کر ماں باپ سے عرض کریں گے نا. اس کے بعد اگر ماں باپ کہتے ہیں اور وہ بات ماں باپ نے جو کہی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہے، تو اولاد کو چاہیے کہ وہ کام کرے جو ماں باپ نے ارشاد فرمایا، اور ان کی اطاعت کرے اور نافرمانی سے بچے. ماں باپ کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، ماں باپ کو بڑا جھٹکا لگتا ہے جب اولاد اس کی نافرمانی کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، جھاڑتی ہے، ڈانٹتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے نا. گھر کا ماحول خراب، یعنی گھر کا ماحول کو اچھا بنانے میں اولاد کی بڑی اس میں مطلب کہ کردار ہوتا ہے. کہ اگر واقعیتاً میں آپ کو بیان کروں، اگر اولاد اطاعت گزار، فرما بردار اور ادب و احترام والی ہے نا ماں باپ کے ساتھ، یعنی اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑے بزرگ کے بارے میں نے پڑھا تھا، بڑے مطلب تابعی بزرگ تھے اور ان کی علم کا دبدبا ہوتا تھا، علم کا دبدبا ہوتا تھا، اور کئی بڑا طبقہ ان کے سامنے بیٹھتا تھا اور اس کو وہ قرآن و حدیث کی باتیں سکھاتے تھے، بڑے استاد تھے. اب جب ان کے سامنے یہ سب بیٹھتے طلبہ اور یہ سب کو لکھوا رہے ہوتے، سوچئے ذرا اطاعت و فرما برداری و ادب کیا ہے. جب یہ لکھوا رہے ہوتے، استاد صاحب بہت بڑے عالم بیٹھے ہوں اور سامنے اتنے سارے مطلب کے طلبہ بیٹھے ہوں، کاغذ قلم لے کر لکھ رہے ہوں اور استاد صاحب بھی لکھوا رہے ہوں، اس میں ماں کی آواز آتی تھی، اس میں سے ماں کی آواز آتی تھی اور ماں کہتی تھی اٹھو مرغیوں کو دانے ڈالو. کیا کہتی ماں؟ اٹھو اور مرغیوں کو دانے ڈالو. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اسی وقت پڑھاتے ہوئے وہاں سے اٹھتے اور مرغیوں کو دانے ڈالے چلے جاتے. طلبہ یوں ہی کاغذ قلم لے کر انتظار کرتے کہ استاد صاحب پھر آئیں گے. اسی طرح اٹھتے, پہلے مرغیوں کو دانے ڈالتے, مرغیوں کو دانا ڈالنے کے بعد پھر آ کر اپنی مسند پر بیٹھتے اور پھر آگے لکھوانا شروع کر دیتے تھے. یعنی ماں کا کہنا ہوتا تھا, ماں بھی دور سے آواز لگاتی تھی اٹھو اور مرغیوں کو دانے ڈالو. یہ انداز ہوتا تھا. حضرت جو خوابوں کی تعبیر کے بڑے امام ابن سیری رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے بزرگ کا بہت بڑا نام ہے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے, یہ مثلا امام کہلاتے ہیں, بڑے عالم بڑے بزرگ ہیں. ان سے ایک شخص ملنے آیا, ان کا نام تو بڑا سنا تھا نا, آج تک ہم ان کے نام کو جانتے ہیں, تو ان کے اپنے دور میں ان کے نام کو کتنا لوگ جانتے ہوں گے, وہ بہت بڑا نام. تو ان سے ملنے کے لیے ایک شخص آیا کہ چلے حضرت کی زیارت کروں گا. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک بڑی عورت کے سامنے ایسے بیٹھا جیسے کوئی بیمار آدمی بیٹھا ہے نا. کہا کہ یہ ابن سینی رحمت اللہ تعالی علیہ؟ کہا جی. بولا میں نے تو بڑا نام سنا تھا. بولا یہ ان کی ماں ہے جن کے سامنے یہ نیچے قدموں میں بیٹھے ہوئے, اور جب بھی اپنی ماں کے سامنے بیٹھتے ہیں زبان بند ہوتی ہے, آنکھیں نیچی ہوتی ہیں, اور اسی طرح ڈرے سے میں بیٹھتے ہیں کہ ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے. بڑا نام, یہ مطلب یہ بڑے لوگ ہوتے تھے, بڑے لوگ ہوتے تھے, ماں باپ کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتے تھے, والد کے لیے بڑی کوششیں کرتے تھے کہ باپ کو راضی کریں, باپ کی خدمت کریں, باپ کو یہاں لے جائیں, باپ کو وہاں لے جائیں. یعنی بعض اوقات اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے تو ماں باپ بڑا خیال رکھتے ہیں, لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد تو خیال نہیں ہوتا, اولاد اپنے طور پر اپنی زندگی جی رہی ہوتی ہے. ایسی اولاد کو اس وقت احساس ہوتا ہے جب یہ بوڑھے ہوتے ہیں, ان کی اولاد جوان ہوتی ہے. میں آگے بڑھ رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے کہ جو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, یاد رکھیے گا, تیار رہیے گا, ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوگا, نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں. لہذا یہ قادری کابینات سے بھی جو اسلامی بھائی آئے ہیں یا جو بھی کے پی کے سے آئے ہیں, دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ ہیں یا جو بھی دیکھ اور سن رہے ہیں, میں سب کو اس بات کی خوشخبری بھی دے رہا ہوں اور اس بات سے ڈرا بھی رہا ہوں. خوشخبری یہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا, اور ڈر یہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں یہ تیار رہیں کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ نہ جانے کیا کرتی ہے. یہ ہوتا ہے, عجیب عجیب ہے یہ کہانی ہے پوری. میں کیا, میرا دل کرتا تھا میں اس کو یہی کلوز کر دوں گا, لیکن ماں باپ کا ٹاپک ایسا ہے کہ دل کرتا ہے کہ آدمی اس کو بولتا چلا جائے. ایک لڑکا اپنے باپ سے اتنا مطلب کہ وہ گمی ہوئی تھی اس کی اور نافرمان تھا کہ ایک دن باپ کو چکما دے کر ایک پہاڑی پہ لے گیا, کہا کہ اس کو قتل کر دوں گا. باپ کو قتل کرنے چلا گیا, باپ کو ادھر سے چوٹی پہ کھڑا کیا, کہا کہ یہاں میں تجھے قتل کروں گا. کہ بیٹا یہاں نہ کر, اس جگہ کر. کہ وہاں کیوں؟ کہ وہاں میں نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا, تو مجھے کر, تیری اولاد تجھے کرے گی. یعنی یہ ماں باپ والا جو معاملہ ہے نا, یہ سمجھے کتابوں میں بھی لکھا ہے, تجربات سے بھی ثابت ہے, روایتوں کے بھی مضامین ہیں. کہ مثال کے طور پر خلاصہ یہ کہ ایسے کئی گناہ جن کی سزا جو ہے نا قیامت کے روز کے لیے باقی رکھی جاتی ہے, مگر ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ تعالی دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اس لیے ماں باپ کو راضی کریں, یا یہ طے کر لیں, آج آپ ماں باپ کو راضی کریں. جب آپ اپنے گھروں پر جائیں تو اپنے ماں باپ کو راضی, میں کہتا ہوں گھر جانا دور کی بات ہے, جب یہ بیان ختم ہو جائے نا میسج کر دیجئے گا اپنے والدین کو, میری مدنی التجا ہے, ریکویسٹ ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے, پلیز جسٹ ون میسج ٹو یور پیرنٹ, ایک میسج اپنے والدین کو کر دیں اور صرف یہ لکھ دیں مجھے معاف کر دیجیے گا, سوری, پلیز سوری, جو آج تک میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا, اور ان سے لے لیجیے گا. وہ کہے نا بیٹا تجھے کیا ہو گیا, کہا بس مجھے معاف کر دیجیے گا, میں نے آپ کی حق تلفی میں بہت کمی رکھی ہے یا رکھی ہوگی, اب آپ کو پتا ہے کہ کیا کس نے کیا کیا ہوگا, پلیز معاف معاف. ایک دل سے دعا نکلنی ہے ماں یا باپ کے دل سے دعا نکلنی ہے, وہ آپ کا ایک معافی کا پیغام جائے گا نا, ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہاں سے میسج نکلے اور وہاں سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے, ہائے یہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا, مجھے یہ میری مطلب بعدوں کا دولت ایسی ہوتی ہے کہ ماں باپ سوچتے ہوں گے کہ یہ میری نافرمانی کر کے مجھے رلاتا تھا, آج میری مجھ سے معافی مانگ کر مجھے رلا رہا ہے, مگر دونوں کے رونے میں کتنا فرق ہے, نافرمانی کر کے رلانے سے ڈر ہے کہ کہیں بدعا نہ نکل جائے بیرا گرک نہ ہو جائے, اور معافی مانگ کر جو شفقت کا رونا آئے گا یہ رونا وہ ہے جیسے ایسی دعا نکل جائے گا تمہاری دنیا اور آخرت میں تمہارا بیڑا پار کر دے گی. وہ بالوالدین احسان, اللہ فرماتا اپنے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو, اچھا سلوک, ان پر احسان کرو, ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہے. مفتی صاحب لکھتے ہیں ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہے اور ان پر خرچ کرنے میں بقدر توفیق و استطاعت کمی نہ کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہے مال, اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے تو ان پر خرچ کرنے میں جو اللہ نے توفیق دی ہے اور جو استطاعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اس کے حساب سے, اگر 10 کی طاقت ہے 10 روپیہ, 100 کی طاقت ہے 100 روپیہ, بیٹا یہ بیٹا وہ, یعنی باپ تو اپنی طاقت سے بڑھ کر اولاد کے لیے کرتا تھا, یعنی اولاد کے لیے باپ مقروض ہو جاتا ہے, اولاد کے لیے باپ مقروض ہو جاتا ہے, کمی اولاد ہوگی جو ماں باپ کے لیے مقروض ہوئی ہوگی. میں نہیں کہتا کہ آپ یوں قرض لے لو بلا اجازت شرعی, ہاں جہاں شریعت اجازت دیتی ہے لازم کرتی ہے اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے, لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے تو ماں باپ پر خرچ کرے. بے کہتا ہوں 10 روپیہ خرچ کرے یار, آپ 12 کیلے گھر پر لے کر گئے, اگر 1 کیلا بھی باپ کو کھلا دو نا باپ خوش ہو جاتا ہے, انگور کا اتنا بڑا خوشہ لے کر گھر پہ جائے, ایک انگور چھوٹا سا توڑ کر بھی اگر ماں کے منہ میں اپنے ہاتھ سے ڈال دو نا ماں خوش ہو جاتی ہے. وہ کہاں آپ کے ہاتھ سے لوٹ رہے ماں باپ, آپ بچپن میں اپنے ماں باپ کے ہاتھ سے نوالا لوٹتے تھے, کیا آج ماں باپ آپ کے ہاتھ سے نوالا لوٹتے ہیں کیا؟ نہ ماں باپ نہیں کرتے ایسا, ماں باپ ہستیاں ہی الگ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو, 3 مرتبہ فرمایا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون؟ ارشاد فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا. یعنی آپ دیکھیے اسلام و دین کتنی پیاری تعلیم دے رہا ہے. جب ہم انگریز ممالک کا جائزہ لینا, مغرب ممالک جس کو کہتے ہیں, انگریزوں کے غیر مسلموں کے ممالک, اس میں بوڑھے ماں باپ کا کوئی سہارا نہیں ہے. جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, سنتے جب بوڑھے ہو گئے نا, یہ جس طرح کام کاج سے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں نا, اولاد کی شفقت سے بھی ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں, ان کے لیے اولاد بھی نہیں ہوتی بوڑھے ماں باپ کے لیے. یہ سمجھے ایک جنرل ٹاپک ہے, اسپیشلی ان ویسٹرن کنٹری پیرنٹ کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہوتی, اور اسپیشلی جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو انہوں نے تو اولڈ ہاؤس بنا ہے, وہ یہی کہ ہاؤ کین وی افورڈ دیم, ہم اس کو کیسے افورڈ کر سکتے, واٹ اے شیم یار, یہ تمہیں افورڈ کرتے تھے, دے ڈیڈ, یہ کرتے تھے, مگر ان کو یہ انہوں نے کلچر بنایا ہے, یہ انہوں نے کلچر بنایا ہے, یہ سمجھے کہ وہ ان کے لیے یہ بات بالکل سیدھی سیدھی سی ہے, جو کچھ بھی ہے سب اپنے یادوں کے کرتوت, انہوں نے یہ بنایا. یہ جو ہم انگریز دنیا کی مثالیں دیتے رہتے ہیں نا, ان میں ماں باپ اتنے مطلب ختم ہو گئے نا, بوڑھے ماں باپ اتنے چھوٹے سے کتے کتی کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں, اولاد کے ساتھ نہیں جی رہے ہوتے, چھوٹا سا کتا کتی ہوتا ہے ان کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے, وہ کوئی سننے والا نہیں ہوتا ان کی, پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر دونوں میاں بیوی بڈھے ہو گئے زندہ ہیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, गवर्नमेंट की तरफ से इनको कुछ पैसे वैसे मिल रहे होते, जी रहे होते, औलाद अपनी जिंदगी जी रही होती। ये इन्होंने ही डेवलप किया ये इन्वायरमेंट, ये वहीं की डेवलपमेंट है और ये वहीं फंस गए। इस्लाम का ऐसा कोई सबक नहीं है। आपके सामने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बूढ़े मां बाप को कितना जबरदस्त प्रोटेक्ट किया है। दिस इज इस्लाम। और ये इस्लाम को समझिए, इस्लाम की खूबसूरत तालीम को समझिए और कैसा डराया गया है। आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बूढ़े मां बाप के हवाले से औलाद को डराया है, उसकी नाक खाक आलूदो। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाए कि उसकी नाक खाक आलूदो। कौन? जो अपने वालिदैन मन मां या बाप दोनों को या इनमें से एक को बुढ़ापे में पाए और जन्नत में दाखिल ना हो, यानी इनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो जाए, यानी बूढ़े मां बाप को संभालने की तरकीब दी जा रही है बल्कि डराया जा रहा है। तो अगर इस्लाम और दीन पर अमल करता हुआ अगर आपका बेटा बड़ा होता है और हक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशादात पर, कुरान और हदीस पर अमल करने वाला होता है और जब आपका बुढ़ापा आएगा तो इंशाल्लाह मेरे आका का ये फरमान आपकी औलाद को आपके बुढ़ापे का सहारा बनाएगा। कितना खूबसूरत इरशाद है मेरे आका का, बाप राजी रब राजी, बाप नाराज रब नाराज। ये वेस्टर्न कल्चर में नहीं है, ये मेरी वो कम्युनिटी जो जिनके ऊपर वेस्टर्न कल्चर का, मगरबी कल्चर का, इंडिपेंडेंट कल्चर का, प्राइवेसी कल्चर का भूत सुवार है, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज इस चीज को समझे। माँ बाप पैसा देते तो माँ बाप की इताअत, माँ बाप की तरफ से मनसब मिलता है तो माँ बाप की इताअत, माँ बाप की तरफ से कोई ऐसा बेनिफिट मिलता है तो इताअत नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए माँ बाप की इताअत करो, माँ बाप से अल्लाह के लिए मोहब्बत करो और माँ बाप से जज्बाती मोहब्बत करो, जज्बाती मोहब्बत होनी चाहिए, यानी माँ बाप की तकलीफ से आपको तकलीफ होनी चाहिए। अगर माँ या बाप का फोन आ जाए और उनकी आवाज में लड़खड़ाहट है, इनकी आवाज में बेचैनी है, इनकी आवाज में घबराहट है तो आपको घबराहट हो जानी चाहिए। आप चाय पी रहे तो चाय ना पी सके, आप खाना खा रहे तो खाना ना खा सके, आपके दोस्तों में बैठे तो वह दिल ना लगे कि आपके कान में बाप की माँ की घबराई हुई, घबराहट वाली, बेचैनी वाली, परेशानी वाली आवाज अगर आपके कान में आई है तो आपको मजा कैसे आ रहा। उठो वहां से और जाओ अपने माँ बाप के पास और उनका दिल खुश करो, इनकी घबराहट दूर करो, इनकी बेचैनी दूर करो, इनको राहत दो, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रहमत से जन्नत देगा। जब तुम्हारी छींक आती थी तो तुम्हारे माँ बाप की नींदें उड़ जाती थी। तो अल्लाह करीम हमें माँ बाप के साथ दूसरे सुलूक करने की तौफीक अता फरमाए। पहला था बंदों के मुतालिक वालिदैन का, दूसरा है रिश्तेदारों से उससे सुलूक। अच्छा माँ बाप का हो गया फाइनल, जाकर सब तरकीब बनाएंगे कौन कौन। आप बोले कि मेरे वालिदैन दुनिया से चले गए, इनके लिए दुआ मगफरत करो, इनकी खबर पे जाकर दुआ करो, इनकी खबर पे जाकर सूरह यासीन की तिलावत करो, हर जुम्मा को जाओ अपने माँ बाप की खबर पर, या किसी एक जो भी इनमें से कोई एक इंतकाल कर जाए इनको नजरअंदाज मत होने दो अपने माँ बाप को, इनके लिए दुआएं करो, बस इनको राजी करो। ये दुनिया से चले भी गए तो इनके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देगा, अल्लाह ताला तुम्हें इसका सवाब देगा। माँ का पांव पकड़ के बैठ जाना, बाप के पांव पकड़ के बैठ जाना, उसको नहीं समझ में आएगी कि इसको हो क्या गया है, क्या कर क्या कहा गया था, तो बोला फैजान मदीना गया था, उधर क्या हुआ है, क्या बस मेरे दिल में माँ बाप की मोहब्बत पैदा हुई है, मैंने जिंदगी भर तुम्हारी बड़ी नाफरमानी की है माँ बाप से कहना, बस मुझे माफ कर देना, और फिर जिंदगी भर अपने माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी में जिंदगी गुजार देना। मैं मशवरा दो माँ बाप की नौकरी कर लो बगैर तनख्वाह के, माँ बाप की गुलामी कर लो बगैर तनख्वाह के, आधी रात को भी माँ बाप बुलाए ना तो ऐसे जवाब दो जैसे गुलाम अपने आका को जवाब देता है, ऐसे जवाब दो जैसे गुलाम अपने आका को जवाब देता है, लब्बैक लब्बैक। इंशाअल्लाह ताला देखिए आपको ये माँ बाप की गुलामी, माँ बाप की इताअत और फर्मा बरदारी दुनिया में कितनी इज्जत दिलाती है और आखिरत में कितनी इज्जत दिलाती है। इंशाअल्लाह ताला माँ बाप को खुश करना और इस पैगाम को आम करना। انشاءاللہ عز و جل اس سے بڑا کرم ہوگا, بڑا کرم ہوگا, بڑا کرم ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بڑی رضا نصیب ہوگی اس کے رب کی رحمت سے, آپ کو سکون نصیب ہوگا, آپ کو راحت نصیب ہوگی, آپ کے رزق میں اللہ برکت دے گا, آپ کو آپ کی طرف آنے والی ذلت کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا, آپ کی طرف آنے والے فقر اور محتاجی کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا, اپنے کرم سے بدلے گا. ایک بار اپنے رب کی رضا کے لیے ماں باپ کی غلامی اختیار کر لو, ماں باپ کی اطاعت اختیار کر لو, ماں باپ کو اپنا سچا آقا مان لو, ان کی رضا میں زندگی گزار دو. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, میں جہاد کے لیے آیا ہوں, اس حال میں اپنی ماں کو رلا کر آیا ہوں. کس کے لیے آئے تھے؟ جہاد کے لیے آئے تھے. اب کتنی افضل عبادت ہے, مگر اس حال میں آ کے اپنی ماں کو رلا کر آیا. آقا فرماتے واپس لوٹ جا. کیا فرماتے؟ واپس لوٹ جا, اور جتنا اس کو رلایا ہے اتنا اس کو خوش کر. یہ ہے ماں باپ, یہ ہے ماں باپ. ہماری جانیں قربان, ہماری مال قربان, ہماری اولاد قربان آقا کے فرمان پر. اتنے پیارے آقا ہیں. مزید جو قرآن کریم کے ارشاد فرمایا کہ رشتے داروں سے حسن سلوک کرنا, ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور قطع تعلق سے بچے. یہ ہمارے بات بات پر جو توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے نا رشتے داروں کے ساتھ, نہیں. حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اچھا, اچھا سلوک جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے رشتے دار نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا آپ بھی اس سے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو, نہیں. باہر شریف میں لکھا یہ ادرا بدلا ہے, یا تو بھائی ادرا بدلا ہو گیا, آپ کے ساتھ اچھا کیا آپ نے اچھا کر دیا. اچھا سلوک یہ نہیں ہے. اچھا سلوک یہ ہے کہ اگر اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ افضل ترین صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتے دار کو دیا جائے, افضل صدقہ ہے. اپنے تو کہتے نا اس کو تو میں اپنا بخار بھی نہ دوں, تو کون کہتا ہے اس کو بخار دو؟ بھائی بخار آپ اپنے بعد رکھے, انشاءاللہ درجے بلند بھی کروائے گا, گناہ بھی معاف کروائے گا. بخار دینے کا کس نے کہا ہے؟ تحفہ دو, تحفہ محبت دو, پیار دو, اچھا سلوک کرو, ملیں. یہ ہمارے نوجوان آج کل یہ جو ینگسٹر جنریشن ہے نا, ان کے لیے اس میں بہت میں سمجھ رہا ہوں کہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے ابھی بھی تھوڑے بڑے بوڑھے جو تھے نا, یہ رشتے داروں کے ساتھ ملنا جلنا, خالہ ماموں وغیرہ تھا رشتہ ملنے جلنے سے, چچا کے خاندان تو پھوپھی تو خالہ تو یہ جو رشتے دار ہوتے تھے بھائی بہن وغیرہ ملتے جلتے پرانے لوگ تھے. آج کل یہ کم ہے. حالانکہ اگر ہم کتابیں پڑھیں ہمارے دین کی, اسلام کی, شریعت کی, تو یہ تعلیم موجود ہے ماں باپ کو کہ اپنی اولاد کو رشتے داری بتاؤ, یعنی رشتے داری سکھاؤ, یہ رشتہ یہ رشتہ. کیوں؟ کہ اگر آپ رشتے داری بتاؤ گے سکھاؤ گے تو یہ رشتے داری نبھائیں گے, پہچانتے نہیں ہوں گے تو رشتے داری نبھائیں گے کہاں سے؟ پھر ادب سکھائیں. اگر آپ کا چچا ہے, آپ کا تایا ہے, آپ کا ماموں ہے, یا تو لڑائی ہی نہیں میں ہو رہی ہوتی ہے, زمینوں پر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو دعوتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ خاندان اسی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں. کوئی باہر والے میں تھوڑی کو بندہ لڑتا ہے, کیوں خاندانوں سے لڑتے ہیں. اب بتائے یار کہ بھائی سے بات بند ہے, بہن سے بات بند ہے, خالہ سے بات بند ہے, پھوپھی سے بات بند ہے, یوں سب سے باتیں بند کر کر سگے بھائی سے ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی جائیدادوں کا جھگڑا, کبھی بچوں کا جھگڑا, کبھی بچیوں کا جھگڑا, تو کبھی گھر میں آنے جانے پر جھگڑا ہو گیا, یہ بولا تو جھگڑا ہو گیا, کھانے کو پوچھا نہیں تو جھگڑا ہو گیا. یا زندگی ہے کیا جھگڑنے کے لیے آئے؟ ایسا لگتا ہے کہ روزانہ تین ٹائم کھانا تو چھ ٹائم جھگڑنا, وہ بھی رشتے داروں کے ساتھ. ایسا نہ کرے. لہذا میری بات مانے, جنہوں نے اگر اب تک بلا اجازت شرعی قطع تعلق ہی کی ہوئی ہے, تعلق توڑا ہوا ہے, وہ تعلق جوڑ دے. کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا, اللہ کی پناہ. یعنی آپ اسلام اور دین کی باتوں کو بھی توجہ کریں, اللہ کی عبادت کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, ماں باپ کے ساتھ جو اسلام و دین سلوک کا فرما رہا ہے اس پر غور کریں. اب رشتے داروں کے ساتھ, یعنی گھر سے شروع ہوا نا, ماں باپ کے ساتھ کتنا پیارا ارشاد، کتنا پیارا برتاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، صلہ رحمی کرو، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. انشاءاللہ تعالی مدینہ 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 ہو جائے گا. اب ذہن ہو رہا ہے کہ میرے کن کن رشتہ داروں کے ساتھ وہ تعلقات خراب ہیں، بس آج یہ ذہن بنا لیں کہ جہاں ماں باپ کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا، وہاں رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ میسج کر دیں، پیغام بھیج دیں، پہنچتے جب پہنچیں گے آپ چھوٹے باپ کے بن جاؤ، کوئی عرض نہیں ہے، آپ جھک جاؤ کوئی عرض نہیں. اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا. اگر سامنے سے خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی پوزیٹو ریپلائی نہیں بھی آتا، پھر بھی ناراض نہ ہو، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی. اگر آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے اور آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹیمپ کیا ہے، اس رب کی رحمت سے آپ کا ثواب ضائع نہیں ہوگا. تو صلہ رحمی کا مطلب بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، صلہ رحمی کا معنی رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا. ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم یعنی رشتہ کاٹنا حرام ہے. یہ ہوا رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک. پھر ارشاد ہوا قرآن کریم میں یتیم اور محتاجوں کے ساتھ اس نے سلوک. یتیم کے ساتھ اس نے سلوک یہ ہے کہ ان کی پرورش کرے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا، یعنی کتنا قرب نصیب ہوگا اس شخص کو جو یتیم کی کفالت کرے اور جنت، یعنی یتیم کی جو کفالت کرے اسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا جنت میں کتنا پیارا قرب عطا فرمائیں گے، یقین مانیے. اور مسکین سے حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی امداد کرے، انہیں خالی نہ لوٹائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین کی امداد اور خبر گیری کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. آپ دیکھیے اب اسلام کی خوبصورتی، عبادت کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے بنا کر رکھی ہے، صلہ رحمی کر رہے ہیں، آپ کی سوسائٹی میں معاشرے میں جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، اسی طرح جو بیوائیں ہیں، ان سب کی خبر گیری رکھی جا رہی ہے، ان سب کے شرعی اصول ہیں، کہیں مطلب کہ پردے کے کئی احکام آئیں گے تو کہیں اور فقہی احکام آئیں گے، ان سب کو سامنے رکھنا پڑے گا. یہ مطلب کہ یہ آنکھیں بند کر کے سارے کام نہیں ہوتے، اسلام اور دین کی ہر بات سمجھ نہیں ہوتی، مدد کرنی ہے، کیسے مدد کرنی ہے، کس پیسے سے مدد کرنی ہے، اور کس طرح مطلب کہ ان کے ساتھ آنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے. اب بیچاری بیواؤں کے ساتھ جو بے پردگیاں کرتے پھرتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ اگر اس نے سلوک کرنا، یہ تھوڑی ہے کیا بیوہ کے ساتھ بے پردگی کرو گے. اے بیوہ عورت ہے، بیوہ عورت ہے، بیوہ عورت ہے تو پردہ کرو نا. اجنبی عورتوں کے ساتھ تو پردہ ہے نا. اور یتیم یہ بالغ کی عمر تھا، یعنی جو بالغ ہو جائے وہ یتیم نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. یعنی تو یہ تو جتنے بھی بوڑھے ہیں تقریباً سارے یتیم ہوں گے، تقریباً بوڑھے بھی یتیم ہوئے نا، تقریباً بوڑھوں کے ماں باپ نہیں ہوتے دنیا میں، تو ہر بوڑھا بولے میں یتیم ہوں. تو یتیم یہ بالغ ہونے تک ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. پھر فرمایا ہمسایوں سے اس نے سلوک، عبادت صرف اللہ کی، ماں باپ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک، اور حدیث جو اسے بیان کی کہ بیواؤں کے لیے، مساکین وغیرہ کے لیے جو ایک حسن سلوک ان کی مدد کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، یہ سوسائٹی دیکھیں اسلام کیسی سوسائٹی ڈیولپ کر رہا ہے. پھر ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رائٹس آف نیبر، مینرز اباؤٹ نیبر. قریب کے ہمسائے سے مراد، یعنی یہاں فرمایا قریب کے ہمسائے اور دور، قریب کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا ہو، اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جو محلے دار تو ہو مگر اس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا نہ ہو، یا جو پڑوسی بھی ہو رشتہ دار بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور وہ جو صرف پڑوسی ہو رشتہ دار نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے، یا جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور وہ جو صرف پڑوسی ہو مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے. کتنی واضح بات کی گئی تفسیر سورۃ جنان میں اس آیت کریمہ کے تحت. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں. اتنا پڑوسیوں کے بارے میں ہمارے یہاں تاکید کی گئی ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا برتاؤ کرنے کا کہا گیا ہے. ایک واقعہ میں نے پڑھا، شاید جرمن کا واقعہ ہے، ایک مسلمان کا پڑوسی، وہ جرمن غیر مسلم تھا، تو وہ کہیں چلا گیا اپنے بزنس ٹرپ پر، گیا یا کہیں چلا گیا. نارمل آپ نے دیکھا ہوگا روزانہ نیوز پیپر والا آتا ہے اور آپ کے دروازے پر اخبار ڈال کر چلا جاتا ہے، بندہ ہوا تو اس سے منع نہیں کیا ہوگا، تو روزانہ وہ نیوز پیپر والا آتا اخبار ڈال کر چلا جاتا. اس کا جو مسلمان پڑوسی تھا وہ اخبار اٹھا کر اپنے گھر میں رکھ لیتا. تھوڑے عرصے کے بعد جب وہ جرمن غیر مسلم تھا جو واپس آیا، تو اس نے دیکھا کہ میرا پڑوسی واپس آ گیا ہے. اس نے اتنا بڑا اخبار کا، وہ اتنا اخبار کا روز کے اخبار جمع کرتا تھا، اتنا بڑا اخبار کا بنچ اٹھایا اور اس کی گھر کی گھنٹی ماری. وہ باہر نکلا، وہ پہچانتا تھا یہ میرا پڑوسی ہے، تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ بولا یہ تمہارے روز کے اخبار تھے جو تمہارا اخبار والا جا کے چلا جاتا تھا، تم تو تھے نہیں. میں کہتا تمہارا اخبار ضائع نہ ہو. اس نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اسے کہا بیکاز آئی ایم یور نیبر، میں تمہارا پڑوسی ہوں، اینڈ دس از اے رائٹ آف نیبر. یہ تو پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں، مینرز ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، اور اسے اپنا اسلام کا بتایا کہ یہ اسلام ہے. از دس اسلام؟ یہ اسلام ہے؟ وائٹ ناٹ، یہ اسلام ہے. جب اس نے اسلام کو دیکھا تو اس کو اتنا خوش ہوا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. مطلب دیکھیں اسلام اور دین کتنا عظیم دین ہے. آپ کے اخلاق دیکھ کر اسلام قبول کر لیتا ہے ایک شخص. ہمارا پڑوسی تو اپنے بچوں کو بولتا ہوگا نا، ابے دعا کر کو نیا گھر مل جائے، اس پڑوسی سے جان چھوڑ جائے، پتہ نہیں کہاں پھنس گئے. خود کو بھی کوستا ہے پتہ نہیں میرے کس گناہ کی سزا ہے. یہ نہ بولو کس گناہ کی سزا ہے، اگر واقعی گناہ کی سزا ہے تو کون سا گناہ ہے جو ہم سے نہیں ہوتا. تو ہم اپنے پڑوسیوں سے بیزار ہوتے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے آپ سے بھی آپ کا پڑوسی بیزار ہو. ایک بزرگ کے گھر میں چوہے بہت تھے، کسی نے کہا حضور بلی باندھ لو، فرمایا تو پھر چوہا کہاں جائے گا؟ چوہا پڑوس میں چلا جائے گا. تو کہا چوہا میرے گلے بھلا ہے بھائی، میں بلی پال کر چوہے کو پڑوس کے گھر میں کیوں بھیجوں؟ میرے گھر میں بھی چوہے بھلے، اپنی پریشانی پڑوس کے گھر میں ڈال کے کیا کروں گا. اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کا پڑوسی، یہ غیر مسلم تھا، یہ اپنے گھر سے گندگی یعنی پر نالا تھا جو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گرتا تھا، وہ پڑوسی گندا پانی وہاں گراتا تھا غیر مسلم. ایک دن نے کہا کہ حضور میرے گھر پہ جو پانی میں آپ کے گھر پہ جو آتا ہے گندا ہوتا ہے، آپ کو تکلیف تو نہیں ہوتی؟ کہا کیوں تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن میں نے ایک جھاڑو اور وہ چیز رکھ لی ہے پانی وغیرہ، میں صاف کرتا رہتا ہوں. کہا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو پھر آپ نے کہا غصہ تو آتا ہے، لیکن ہمارا اللہ فرماتا ہے والقاضین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو غصہ پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو ہمیں تو ہمارا قرآن یہ تعلیم دیتا ہے. بولا آپ کا قرآن یہ تعلیم دیتا ہے؟ کہا ہاں. کہا ٹھیک ہے, تو یہ گندگی کے ساتھ ساتھ میرے کفر کی گندگی بھی صاف کرے اور مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا دے. یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام. پہچان اسلام اور دین کو. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اپنے محلے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. میں کہتا عام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, ٹھوکر لگی تو کچھ کیچڑ سا تھا, پانی سا تھا, وہ اوڑا کسی کے گھر کی دیوار پر لگا. اب آپ دیوار پر کھڑے ہو گئے, امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور دیکھ رہے تھے دیوار کا, اب کیا کرے, دیوار خراب ہو گئی. آپ کو پتا ہے اس وقت مٹی کے گھر ہوتے تھے. اب آپ کہہ کہ اس کی میں دیوار صاف کرتا ہوں تو مٹی جھڑتی ہے, مٹی میری نہیں ہے, مٹی تو مالک کی ہے, اور چھوڑتا ہوں تو دیوار گندی رہتی ہے. اچھا اتنے میں وہ جس کا گھر تھا وہ آ گیا. اچھا وہ تھا امام اعظم کا مقروض, امام اعظم سے قرضہ لیا ہوا تھا, اس کو یہ کہ امام اعظم قرضہ لینے آئے, مہلت ختم ہو گئی تھی. وہ ڈرتا ہاتھ جوڑتا ہوا قریب آیا, حضور معاف کر دیجئے, بس میں پیسے واپس کرنا دوں گا, میں دیر ہو گئی ہے. اب آ گئے, کہا بھائی یہ بات کی بات ہے, پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کی یہ جو دیوار ہے, یہ دیوار پہ مطلب یہ ہو گیا ہے, تو میں کیا کروں, پہلے مجھے اس کا حل بتاؤ کہ آپ کی دیوار صاف کرنی ہے. تو اس نے کہا کہ حضور آپ اس لیے آئے, میں بھائی کھڑا ہو گیا ہوں. تو کہا حضور پہلے دیوار, گھر کی دیوار بعد میں صاف کیجیے گا, پہلے میرے اندر کی کیچڑ صاف کر دیں. اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. آپ دیکھیے, نہیں ہمارے میں باب الاسلام سندھ کی اگر میں بات کروں تو باب الاسلام سندھ میں بھی کئی غیر مسلم رہتے ہیں. غیر مسلموں کی اپنی زندگی ہے, ان کے اپنے طور طریقے, ایک اپنا ان کا رسم و رواج ہوتا ہے, مسلمان کی اپنی زندگی ہوتی ہے. لیکن کیا ہمارا حسن اخلاق دیکھ کر کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا ہے کہ یار یہ مسلمان ہے, یہ نمازی پرہیزگار اور مطلب کہ اتنے حقوق ادا کرنے والے ہیں, تو اس کے دل میں اسلام کی محبت, دین کی محبت پیدا ہو اور وہ کہے کہ نہیں یہی دین سچا ہے, یہی اسلام سچا ہے, یہ مسلمان اچھی قوم ہے. اللہ ہمیں اس نے اخلاق نصیب فرمائے. اور اسلام اور دین کی ان قیمتی پرائز لیس جو مینرز ہیں, اس کو سمجھنے کی جو طور طریقے ہیں, ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہمسایوں پڑوسیوں کے نیبرنگ جو رائٹس آف نیبرنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں میں نے عرض کیا ہے. پھر ارشاد ہوا قرآن کریم کی جو میں نے آیت کریم میں بیان کی تھی کہ پاس بیٹھنے والوں سے حسن سلوک کرنا, اس سے مراد بیوی ہے یا وہ جو صحبت میں رہے, جیسے رفیق کے سفر, یعنی جو سفر کر کے جو ساتھی ہوتے ہیں, سفر کرتے ہیں جن کے ساتھ, ساتھ پڑھنے والا یا مجلس یا مسجد میں برابر بیٹھے, حتیٰ کے لمحے بھر کے لیے بھی. اب یہ بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ, اس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو بیٹھے نا یہ بھی آ گئے, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. یہ ہے اسلام و دین. یہ جو فرمایا نا کہ پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک, پاس بیٹھنے والوں میں بیوی کو بیان کیا جا رہا ہے, اس میں آپ کے ساتھ صحبت میں رہنے والوں کا بیان کیا جا رہا ہے, حق کے صحبت ادا کرنی ہوتی ہے. رفیق کے سفر, آپ کے کئی رفیق کے سفر ہوں گے, ساتھ پڑھنے والا, مجلس یا اور مسجد میں برابر بیٹھنے والا, حتیٰ کہ لمحے بھر کے لیے بھی جو پاس بیٹھے اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو. اللہ نصیب کرے اسلام کی ان قیمتی باتوں کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا مسافر کے ساتھ اس نے سلوک کرو, وابن السبیل, مسافر کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اس میں مہمان بھی داخل ہیں. کون شامل ہیں؟ مہمان بھی اس میں داخل ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے, اس کا احترام کرے. اب مہمانوں کو بھی بیان کر دیا, ساتھ بیٹھنے والوں کو بیان کر دیا, مسافروں کو بھی بیان کر دیا, پڑوسیوں کو بیان کر دیا, رشتہ داروں کو بیان کر دیا, ماں باپ کو بیان کر دیا, یتیموں محتاجوں بیواؤں مساکین ان کو بھی بیان کر دیا. اب آئیے ایک اور طبقہ, جس کو قرآن کریم بڑے پیارے انداز سے بیان فرما رہا ہے, وما ملکت ایمانکم, آئے آئے فرماتا ہے اللہ تعالی لونڈی اور غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, ان سے اس نے سلوک یہ ہے کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے, سخت کلامی نہ کرے, اور کھانا کپڑا وغیرہ بقدر ضرورت دے, ان کے ساتھ اس سے سلوک کرے. یعنی یہ اس, آپ سوچئے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ صحابہ کرام کو بیان کیا ہوگا, اور جب اس کی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضاحتیں فرمائی ہوں گی, اس وقت کا جو کلچر اور ماحول تھا اس میں یہ آیت کریمہ اور یہ ارشاد کتنا امپورٹنٹ کہ جب لونڈیوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا, اسلام کتنی خوشخبری لے کر آیا لونڈیوں اور غلاموں کے لیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, غلام تمہارے بھائی ہیں, اللہ تعالی نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے, تو جو تم کھاتے ہو اس میں سے انہیں کھلاؤ, جو لباس تم پہنتے ہو ویسا ہی انہیں پہناؤ, اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو, اور اگر ایسا ہو تو تم بھی ساتھ میں ان کی مدد کرو. او ہو, کیسا پیارا ارشاد ہے. غلاموں کے بارے میں ایک تصور ہے, اسلام نے غلاموں کے بارے میں کافی بیانات اسلام و دین کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں. یاد رکھیے غلامی کا کلچر یہ بہت پرانا ہے, صدیوں پرانا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی غلاموں کا کلچر تھا, مگر غلاموں کے کوئی اصول نہیں تھے, غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے, مینرز آف سلیوز جس کو کہتے ہیں نا, رائٹس آف سلیوز, یہ کوئی سی چیز نہیں تھی. بدترین سلوک ہوتا تھا غلاموں کے ساتھ. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اسلام و دین کا پیغام اور غلاموں کے لیے راحتیں, غلام آزاد کرنے پر روایتیں, کفاروں میں غلام آزاد کیے جائیں, ان کے ساتھ اس سے سلوک کیا جائے, جو تم کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ, جو تم پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ, اور اگر بہت زیادہ ہے تو تم بھی ان کا ساتھ دے دو بوجھ اٹھانے میں, یہ تمہارے ماتحت ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عظیم ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمائے, بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو, یعنی کسی کو خود سے حقیر سمجھنا اور حق بات قبول نہ کرنا تکبر ہے, یہ انتہائی مذموم وصف اور کبیرہ گناہ ہے. حدیث پاک میں ہے, قیامت کے دن متکبرین یعنی تکبر کرنے والوں کو انسانی شکلوں میں چوٹیوں کے مانند اٹھایا جائے گا, ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی, انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا, اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی, انہیں تینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. اللہ کی پناہ, یہ ترمذی کی حدیث میں نے بھی بیان کی. اللہ میں تکبر سے بچا کر رکھے, تکبر بڑا غلیظ گناہ ہے, بڑا خطرناک گناہ ہے, یعنی کہ خود کو دوسروں سے بہتر جاننا, سامنے والے کو حقیر جاننا. یہ تکبر کبھی علم کی وجہ سے آ جاتا ہے, یہ تکبر کبھی منصب کی وجہ سے آ جاتا ہے, یہ تکبر کبھی حسن و جمال کی وجہ سے آ جاتا ہے, یہ تکبر کبھی حسب و نصب خاندان کی وجہ سے آ جاتا ہے. او میں اتنا بڑے خاندان کا آدمی, تو چھوٹا آدمی, تیری اوقات ہی کیا ہے, یہ تکبر والے اس طرح کے جملے ہوتے ہیں. زمینیں زیادہ ہوں, جائیدادیں زیادہ ہوں, مکان بہت بڑا ہے, آگے غریب آدمی ہے, دبلا کچلا آدمی ہے, اس پر اس کو اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا جسے واقعیتاً تکبر نظر آتا ہو, ایسا نہیں. اللہ عجزی عطا فرمائے, اللہ ان کی ساری عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ رب کریم نے ہمیں کتنی پیاری تعلیمات عطا فرمائی ہیں. اور دیکھیے نا, میں نے آج جو آپ کے سامنے بیان کیا, آپ سوچئے کہ جس معاشرے میں اللہ تعالی کی عبادت ہو رہی ہے, بالکل اللہ کی عبادت ہو رہی ہے, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا رہا, اتنی خوبصورت عبادت, اور جو اللہ تعالی کی عبادت کرے گا اس کی فرما برداری کرے گا, اب بتائیے کہ وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سے کتنی محبت کرے گا, اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت کرے گا, اللہ کے اولیاء کرام سے کتنی محبت کرے گا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں, کیونکہ میں رب سے محبت کرتا ہوں تو اللہ کے محبوب سے مجھے کتنی محبت ہوگی. اور مجھے رب کی محبت کی طلب تو اللہ فرما دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے رب کی محبت کے متلاشی ہو تو تمہاری اطاعت کریں, تمہاری اتباع کریں, رب تعالیٰ ان سے محبت فرمائے گا. تو جس معاشرے میں یہ اس طرح کا عبادت کا اور یہ سارا نظام ہو, پھر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے, آئے آئے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ہو رہی ہے, آئے آئے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے. یہ آپ سوچئے یہ سوسائٹی کیسی ہوگی کہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک, عبادت ہو رہی ہے, نمازیں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو رہی ہے, ہمسایوں کے ساتھ دور اور قریب کے ہمسایوں کے ساتھ اس نے سلوک, محتاجوں مسکینوں یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک, پھر تکبر سے پاک معاشرہ, تکبر سے بچا کر ایک معاشرہ بنانا کہ تکبر نہ ہو, عاجزی ان کے ساری ہو, غرور کا ہی نہ ہو, ایسا معاشرہ, پھر گلونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک, پھر جناب پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک, سے گھر کے کئی افراد آ گئے, آپ وہ تو قریب قریب بیٹھنے والے آ گئے, ساتھ سفر کرنے والے آ گئے, اسلام اور دین کی اس خوبصورت تعلیم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. صراط الجنان سے میں نے آپ کو یہ تفسیر اور اس کا کچھ خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تفسیر صراط الجنان پڑھیں, لازم پڑھیں, قرآن و حدیث کو پڑھیں اور سمجھیں. میں نے آیت کریمہ حدیثیں اور کچھ واقعات اور حکایات کے ذریعے اسلام و دین کا یہ خوبصورت پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اس امید پر بھی کہ آپ عمل کریں گے, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنے اندر نرمی پیار اور محبت پیدا کریں, ہمبلنس پیدا کریں, عاجزی پیدا کریں, معاف کرنا اختیار کریں, لوگوں سے اچھا میل جول پیدا کریں, سلام ہے پہل کریں, یار کوئی سامنے آئے السلام علیکم آپ پہلے سلام کریں, یہ مجھے سلام نہیں کرتا مجھے کیا ضرورت, ارے آپ کر لو نا سلام, یہ نہیں کرتا کیا ہوا, آپ سب آپ کماؤ بھائی, آپ آگے بڑھو, آپ معاف کرو, آپ درگزر سے کام لیں. اگر سارے کے سارے یہ ہو جائیں گے نہیں جب تک وہ نہیں کرے گا میں نہیں کروں گا تو پھر جیئیں گے کس ہم اس معاشرے کے اندر, سارے نفرتیں کریں ایک دوسرے کے ساتھ, سارے لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ, سارے پھوارے کلاڑے اور تلوارے اور مطلب کہ وہ بندوقیں لے کر ایک دوسرے کو مار پیٹ میں لگ جائیں گے تو معاشرے میں رہے گا کیا, جنگل میں تھوڑی رہتے ہیں یار, یہ ایک دوسرے کو مارتے ہی رہیں گے, ٹکڑے مارتے رہیں گے, گھونسے مارتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے, ہم کوئی جنگل میں رہتے ہیں, کوئی جانوروں کی زندگی تھوڑی ہماری, ہم تو انسان ہیں, انسانوں انسانیت کے ساتھ رہنا ہے, انسانوں کے معاشرے میں رہنا ہے, امن سے رہنا ہے, پیار سے رہنا ہے, محبت سے رہنا ہے, درگزر سے رہنا ہے, معاف کرتے رہنا ہے, اذان ہو جائے نماز کے لیے مسجد کی طرف جانا ہے, کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنی ہے, کسی کا انتقال ہو جائے تو تعزیت کرنی ہے. آپ اسلام و دین کو سمجھے تو صحیح, اب پڑھے تو صحیح, یقین مانے اسلام و دین جس طرح ہمیں عبادت کا اور عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ جو سلوک اسلام و دین سکھا رہا ہے, اگر اس پر عمل کرنے والا, میں کہتا اگر سوسائٹی اور معاشرے میں محلے میں ایک بھی ہونا اور نیکی کی دعوت کا اس کے اندر جذبہ ہو کہ نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اس کے اندر جذبہ, اصلاح امت کا درد ہو, میرا حسن ظن ہے اگر ایسا کامل ایمان اور کامل العمل مسلمان اگر ہمارے میلے میں ایک بھی ہونا اور اپنی نیکی کی دعوت کی دمے مچاتا ہو, انشاءاللہ محلہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, علاقہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, ہو تو صحیح, لوگ اس کو دیکھ کر کہیں گے, اپنے بچوں کو دکھائیں گے بیٹا اس کو دیکھو اس کے جیسے بن جاؤ, بڑے بوڑھے دیکھیں گے یار ہم کو تمہارے جیسا بننا ہے, کیونکہ وہ چلتے پھرتی سنتوں کی تصویر ہوگا, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا ہوگا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا, وہ خالی باتیں نہیں کرے گا, وہ خاموش ہو رہنے والا ہوگا, مسکرانے والا ہوگا, ملنسار ہوگا, محبت کرنے والا ہوگا, حقوق ادا کرنے والا ہوگا. فرض علوم کو جاننے والا ہوگا، عبادت گزار ہوگا، نیک ہوگا، بد نگاہی سے، برائی سے اور بد اخلاقی سے بچنے والا ہوگا، وہ اللہ کی یاد میں رونے والا ہوگا، مدینے کی یاد میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں رونے والا ہوگا، اسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے گا، وہ ایسا نیک آدمی ہوگا. اگر واقعی اگر ہمارے چھوٹے چھوٹے محلوں میں اگر ایسے ایک ایک دو دو بھی ہو جائے نا صحیح معنی میں، تو تقدیریں بدل جائیں لوگوں کی. اللہ کرے ہمارے مبلغین ہم سب میں یہ جذبہ یہ وصف آ جائے، ارے میں ایسا ہو جاؤں، بولوں تو میٹھا بولوں، کڑوا تیکھا پن پھیکا پن یہ ہمارے کردار میں نہیں ہونا چاہیے. رشتے دار آپ سے محبت کریں گے، یار یہ بندہ ہے کیسا نیک ہے، پڑوسی آپ سے محبت کریں گے، عام مسلمان آپ سے محبت کریں گے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، سنت و بھرا مدنی ماحول ہے، عاشقان رسول اٹھے بیٹھے قرآن پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، ماشاءاللہ تفسیر میں آپ کو ملے گا، درس دیں، دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں، قرآن کریم سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کریں، ہفتہ وار اجتماع میں آئیں، ہر ہفتے مدنی مذاکروں میں آئیں، ہر ماہ تین دن مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی نے جس انداز پر ہمیں ایک مثالی معاشرہ مرتب کرنے کے متعلق بڑے پیارے جو ارشادات عطا فرمائے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور پھر جو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، اور پھر اس کے متعلق جو کچھ ارشاد ہوا، تو قرآن کریم میں مثالی معاشرہ بنانے کے کئی جگہوں پر آپ کو بڑے بڑے عنوانات ملیں گے، انہی عنوان میں یہ ایک عنوان ہے. سورہ نساء آیت نمبر 36 اس کو تفصیل ذات و جنان سے پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کریں گے تو مثالی معاشرہ بنے گا. اسی طرح ایک مثالی معاشرہ بنانے کے لیے ایک اور سورہ حجرات پارہ 26 سورہ حجرات ہے، اس کی آیت نمبر 10 سے لے کر آپ 13 یا 14 تک آپ پڑھیں، انشاءاللہ وہاں بھی ایک مثالی معاشرہ بنانے کے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہمارے رب کریم نے ہمیں عطا فرمائے، ارشادات عطا فرمائے، تو یہ مثالی معاشرہ بنتا ہے. تو قرآن کریم کی تعلیمات اور حدیث پاک پر عمل انشاءاللہ مثالی معاشرہ بنانے میں ہماری زبردست رہنمائی فرماتے ہیں. تو یہ اسلامی معاشرہ، مثالی معاشرہ مطلب اسلامی معاشرہ، مدنی معاشرہ یہ ہے، اس میں عزت ہے، محبت ہے، پیار ہے، حقوق ہیں، اس میں قتل نہ حق سے بچنا ہے، اس میں مال نہ حق کھانے سے بچنا ہے، اس میں لوگوں کی عزت ہے، احترام ہے، ادب ہے، محبت ہے، سلامتی ہے، امن ہے، پیار ہے، یہ ہے مثالی معاشرہ. گھر سے لے کر بازار تک، محلوں تک، یہ ساری چیزیں. اسی طرح تجارت کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کریم میں، تجارت کے بارے میں سب کچھ قرآن کریم میں موجود ہے کہ مثالی معاشرہ اسی طرح بنتے ہیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ہمیں بھی مثالی معاشرہ بنانے میں جو دعوت اسلامی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اس دعوت اسلامی کے ہاتھ مضبوط کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاکے